قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، ماں اور بہنوں، کل ویسے سورہ انفال پر گفتگو شروع ہو چکی تھی لیکن کسی آیت میں پہنچ کر اس کی تشریح شروع نہیں ہوئی تھی. کل ہم نے جنگ بدر کے متعلق جو اسباب تھے، جو واقعات تھے، اور پھر اس سے پیدا ہونے والے جو کچھ نتائج تھے، ان پر ہم نے کچھ گفتگو کی تھی. اگر وہ باتیں ساری باتیں پس منظر کے حصے سے ہمارے ذہنوں میں رہے تو پھر اس کے بعد آج کی آیتوں کو پھر آگے چل کر اس 10 رکوع پر مشتمل سورہ انفال کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. سورت کی شروعات اس طرح ہوتی ہے کہ تم سے انفال کے متعلق لوگ پوچھتے ہیں، کہو یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں، بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات درست رکھو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم واقعی مومن ہو. کل جہاں ہم نے گفتگو کو ختم کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ جنگ ختم ہونے کے بعد صحابہ اکرام مال غنیمت جمع کر رہے تھے. مال غنیمت جمع کرنے کے بعد صحابہ اکرام کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان تھوڑا سا اختلاف پیدا ہو گیا، اور یہ فطری بات تھی اس لیے کہ اب تک شریعت نے اس کے متعلق کوئی واضح بات نہیں کی تھی. صحابہ اکرام کا معاملہ ایسا نہیں تھا کہ شریعت کی کوئی بات آ جانے کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا ہو، ایسا نہیں تھا. بلکہ جن چیزوں میں ابھی شریعت کی باتیں نازل نہیں ہوئی، وحی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائیں، اس میں فطری طور پر آدمی اپنے عقل کے مطابق یا تو سوچتا ہے یا پرانے مروجہ قوانین کے مطابق جو اس زمانے میں جنگوں کے متعلق جو قوانین تھے اس کے متعلق سے صحابہ اکرام کا عمل رہا. اب شریعت کے نزول کا انتظار رہا اس معاملے میں. صحابہ اکرام میں سے ایک جماعت ایسی تھی جو بڑی تیزی کے ساتھ گھمسان کی لڑائی میں فوج کے اندر، بالخصوص کفار و مشرکین کی فوج کے اندر گھستے چلے گئے اور ان کی فوج کو تہس نہس کر دیا، تتر بتر کر دیا، بری طرح سے انہیں مارا، ان کی گردنوں کو کاٹا. یہ جو ہنگامہ مچا ہے تو صحابہ کی ایک جماعت تھی جو بہت دور تک اندر تک چلی گئی. ایک جماعت ایسی تھی جو پیچھے رہ گئی تھی اور گویا کہ مختلف مورچے سنبھالے ہوئے تھے. تو یہ جو پیچھے رہنے والا جو گروہ تھا، جو جماعت تھی، جو فوج تھی، انہوں نے بعد میں سامان کو جمع کرنا شروع کیا، مال غنیمت کو. ایک چھوٹی سی تیسری جماعت تھی، دو چار صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر مشتمل. وہ جماعت تھی دراصل اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے بدر کے میدان میں ایک چھوٹا سا چھپر تیار کیا، ایک چھوٹی سی جھونپڑی، ایک ٹینٹ تیار کیا، اور اس ٹینٹ میں اللہ کے رسول اور ابو بکر صدیق رہا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے باہر دو تین صحابہ گویا کہ اس کی حفاظت کر رہے تھے، اس کی نگرانی کر رہے تھے. اب جب مال غنیمت جمع ہو گیا تو پرانے مروجہ قانون کے مطابق، جو اس سے پہلے اسلام آنے سے پہلے جو طریقہ رائج تھا، اس میں دو طریقہ تھا. ایک تو یہ ہے کہ فوجی جس کے ہاتھ جو کچھ لگا اسے اپنا مال سمجھتا تھا. جس فوجی کے ہاتھ میں جو گھوڑا لگا، جو اونٹ لگا، یا جو ساز و سامان میسر آ گئے، فوجی یہ سمجھتا تھا کہ یہ میرا حق ہے، مال غنیمت میرا حق ہے. یا پھر اس زمانے میں یہ طریقہ تھا کہ بادشاہ سب پر قبضہ جما لیتا تھا اور فوجیوں کو کچھ حقیر رقم تنخواہ کے طور پر جو مل جاتی تھی اس کے علاوہ اور کوئی چیز بادشاہ نہیں دیا کرتا تھا. یہ دونوں طریقے اس زمانے میں موجود تھے، اور اسی وجہ سے جب بادشاہ سارے مال غنیمت پر اپنا قبضہ جب جما لیتا تھا تو سپاہی یہ کرتے تھے کہ جو مال جمع کرنے جاتے تھے تو اس میں سے کوئی چیز چوری کر لیتے تھے، ڈنڈی مارتے تھے. یہ اخلاقی بگاڑ سپاہیوں کے اندر اس زمانے میں پایا جاتا تھا کہ صاحب مال غنیمت جمع کر کے بادشاہ کے سامنے سارے کا سارا سرنڈر کرنا ہے، تو اس میں سے کچھ چیزیں ڈنڈی مارتے تھے، چوری کرتے تھے اور اپنے ساتھ لے جاتے تھے. یہ کچھ اخلاقی خرابیاں گویا کہ اس زمانے کی، اسلام آنے سے پہلے کا جو طریقہ تھا جنگوں کا، اس میں یہ دو طریقے پائے جاتے تھے. اب صحابہ ایک درمیان تین گروپ پیدا ہو گئے. ایک گروہ نے کہا کہ صاحب ہم لوگوں نے مال جمع کیا ہے اور مروجہ قانون کے مطابق یہ مال غنیمت ہمارا ہے، اس لیے کہ ہم نے اسے کلیکٹ کیا ہے، ہم نے جمع کیا ہے. دوسرا گروپ کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہم دشمنوں کو پیچھا کرتے ہوئے بہت دور تک نہیں لے جاتے تو تم کو کہاں یہ ہمت ملتی کہ مال غنیمت جمع کر لیتے. یہ گویا کہ ہمارا اصل میں کمال تھا کہ ہم نے دشمنوں کو بہت دور تک بھگایا، مارا اور ان کی قوت کو کچل دیا، اور اگر ہم یہ نہ کرتے تو پھر دشمن پلٹ کر تم پر حملہ آور ہو سکتے تھے. تو گویا کہ ہم نے دشمنوں کو بھگایا، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ ہم مال غنیمت جمع کرتے، لیکن بہرحال ہمارا کارنامہ ہے، ہم کو غنیمت کا مال ملنا چاہیے. تیسرا گروہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو سیکیورٹی گارڈ تھا، اس کا یہ کہنا تھا کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی ہم نے حفاظت کی، اگر آپ نہ ہوتے تو پھر یہ پورا جنگ، یہ پورا معرکہ، یہ سارا معاملہ ختم ہو جاتا. گویا کہ ہم نے اللہ کے پیارے رسول کی حفاظت کی ذمہ داری لی، ہم آپ کے باڈی گارڈز رہے، ہم نے سیکیورٹی کا انتظام کیا، ورنہ اللہ کے رسول پر حملہ ہو جاتا تو پھر نہ جنگ جیتتے تھے نہ مال غنیمت تم جمع کر سکتے تھے. گویا کہ صحابہ کرام کے درمیان تین قسم کی رائے پائی جاتی تھیں. اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ صحابہ اکرام کی یہ جو رائے تھی اس میں بالکل واضح طور پر ہم بتا دیں کہ گویا کہ مال کی محبت میں یہ سب کچھ نہیں ہو رہا تھا. یہ اس لیے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کی تھی صحابہ اکرام کی، آخر ان کو کیسے مال سے محبت ہو سکتی تھی؟ کل ہم نے بتایا تھا کہ اپنے مال کو، اپنے جائیداد کو، اپنی ساری چیزوں کو مکے میں چھوڑ کر جو صحابہ اکرام گئے، ان سے کیا ہم توقع رکھتے ہیں کہ میدان جنگ میں کچھ دو چار اونٹ دو چار گھوڑے ہاتھ آ جائیں ان کے لیے لڑ بھڑ جائیں؟ توقع نہیں رکھ سکتے. اسی طرح کے انصاری صحابی کے بارے میں بھی توقع رکھ سکتے ہیں. وہ انصار صحابہ اکرام جنہوں نے اپنی جائیدادوں میں آدھا کر کے مہاجرین کو دیا، جنہوں نے اپنی کھیتیوں کو دو آدھا کر کے دیا، حتیٰ کہ جنہوں نے اپنی دو بیویوں میں سے ایک بیوی کو طلاق دے کر مہاجر بھائی کے حوالے کیا، جن لوگوں کے اندر ایثار و قربانی کا یہ جذبہ، اعلیٰ ترین جذبہ پایا جاتا ہو، کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ مال و دولت کی حرص میں ان کے اندر اڑپ جھڑپ ہو گئی ہو؟ ایسا نہیں ہے. بلکہ مفسرین نے بتایا ہے کہ مال غنیمت کا جمع کرنا گویا کہ اس زمانے میں اپنی گویا کہ قوت اور اپنی شجاعت کی علامت تھی. کہ صاحب جو آدمی جتنا شجاع، جتنا بہادر ہوتا تھا، اتنا وہ دشمنوں کی فوج میں اندر بھی گھستا تھا اور جتنا مال جمع کر سکے اور جتنے قیدیوں کو وہ جمع کر سکے. جو قیدی جمع کرتے ہیں، کیے جاتے ہیں، گویا کہ وہ اپنے آپ میں تو نہیں رکھ لیے جاتے، حکومت کے حوالے کیے جاتے ہیں. ایک آدمی کی مرد بہادری، اس کی شجاعت کی یہ نشانی ہوتی تھی کہ وہ کتنا مال غنیمت جمع کیا اور کتنے قیدیوں کو اس نے پکڑا. یہ گویا کہ دراصل اس طرح کا معاملہ تھا کہ صاحب زیادہ شجاعت دینے کے لیے کہ کون زیادہ شجاع آدمی ہے، اس کی ایک علامت تھی اس زمانے میں مال غنیمت کو جمع کرنا بھی. بہرحال جو بھی مفہوم ہو اس کا، دونوں تعبیریں تفسیر میں آئی ہیں. ایک طرف تو یہ تعبیر بھی ہے جو میں نے پہلے بیان کی، دوسری طرف یہ تعبیر بھی ہے کہ گویا کہ یہ شجاعت کی نشانی تھی، اس وجہ سے ان کے درمیان یہ اڑپ جھڑپ ہو گئی اور یہ اختلاف پیدا ہو گیا. تو اب اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو خطاب کر کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا کہ دیکھو تم سے یہ لوگ پوچھتے ہیں انفال کے متعلق. انفال جو ہے یہ نفل کی جمع ہے. نفل کہتے ہیں انعام کو، خدا کی طرف سے جو انعام، بندہ جب اگر بندے کی طرف سے ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کردہ چیزوں سے زائد کرنے کا نام نفل ہے. فرض نماز ہے، سنت نماز ہے، اس کے بعد ایکسٹرا اپنی طرف سے جو آدمی کرتا ہے اسے نفل کہا جاتا ہے. اسی طرح آدمی زکات دیتا ہے، یہ فرض ہے. اس کے علاوہ آدمی اگر کوئی صدقہ کرتا ہے تو یہ نفل ہے، اپنی طرف سے دینا بندے کی طرف سے. لیکن خدا کی طرف سے ہو تو اس کو انعام کے معنی میں لیا جائے گا. صرف ایک لفظ نفل کے اندر پوری اسلامی تعلیم آ گئی. ٹوٹل مال غنیمت کے بارے میں اسلام کا پورا نقطہ نظر ایک لفظ کے اندر، اس کے اندر اللہ تعالی نے سمو دیا. وہ یہ ہے کہ یہ مال جس کے بارے میں یہ لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے، اے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے، قل الانفال للہ والرسول، یہ انفال، یہ گویا کہ انعام ہی ہے، تم کس چیز کے لیے لڑائی اور جھگڑا کر رہے ہو؟ یہ مال تمہارا نہیں، یہ مال گویا کہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اس کے رسول کا ہے، اور اس کے خاطر تم لڑو گے. یہ انعام دینے والی ہستی جانتی ہے کہ کس کو کتنا انعام دیا جائے. گویا کہ مال اللہ کا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سارے جہاں کا وارث ہے، اور وہی اس مال کی تقسیم اور اس کا بٹوارا کرے گا. تم کو بھی یہ کہاں سے حق ہو گیا کہ جس کے ہاتھ جو چیز لگ گئی اس کا وہ مالک بن بیٹھا؟ یہ کسی کو حق نہیں ملتا. گویا کہ انفال سے یہ لفظ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جو پیسے یا جو مال، جو جائیداد، جو چیزیں جمع کی جاتی ہیں غنیمت کے طور پر، وہ ساری کی ساری اللہ کی طرف لوٹا دی جائیں گے. پھر اللہ اور اس کے رسول طے کریں گے کہ اس میں سپاہیوں کا کتنا حصہ ہے، حکومت کا کتنا حصہ ہے. اب یہاں نہیں بتایا گیا اس لیے کہ اس وقت معاملہ ہے، اصل میں مال کے تقسیم کے متعلق گفتگو نہیں کرنا چاہیے. صرف پہلے لوگوں کے دلوں کی اصلاح ہو جائے، پھر جب دل ہموار ہو جائیں تو اس کے بعد بتایا جائے کہ صاحب اس مال میں جو مال جمع کیا گیا ہے، مال غنیمت، اس میں کس کو کتنا شیئر ملے گا. قرآن اس وقت یہاں خاموش ہے. آگے چل کر دو تین رکوعات کے بعد ہم دیکھیں گے کہ قرآن اگین پھر اس مسئلے کو چھیڑتا ہے، پھر بتاتا ہے کہ تمہارا حصہ اس میں گویا کہ ون ففتھ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کا حصہ ہے، اور باقی چار حصے فوجوں کے اندر تقسیم کر دیے جائیں گے. اور جو ون ففتھ گویا کہ 20% جو حصہ نکالا جائے گا وہ غریبوں کے لیے بیت المال میں جائے گا، اور مملکت کے دیگر سرو رفاہی کاموں میں یہ استعمال ہوگا. یہ مال غنیمت جو لوگوں سے ملے گا، دشمن کی فوج سے جو چیز ملے گی اس کو اس طرح سے تقسیم کر دیا جائے گا. یہ آگے بات بتائی گئی. صرف یہاں کہا گیا کہ لوگ تم سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، لوگوں کو بتا دیجئے کہ یہ مال غنیمت اللہ کا ہے، اس کے رسول کا ہے. تمہارا کام یہ ہے فتق اللہ، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو، دلوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرو، اس کا احترام پیدا کرو، کرو, اس کے حدود کا پالن کیا کرو, یہ تمہارے لیے کافی ہے. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ, اور تمہارے آپسی تعلقات کو بہتر بنا لو. چھوٹی چیزوں کے لیے اس طرح کے اختلافات, اس طرح کی رنجشیں یہ مناسب نہیں ہے. صحابہ کرام کی جو زبردست سیرت تھی اس کے لحاظ سے یہ چھوٹا سا اختلاف بھی گوارا نہیں کیا جا سکتا تھا. تو اس لیے فرمایا گیا کہ تم آپسی معاملات کی اصلاح کرو, یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. ابھی اس کا تقسیم کا تذکرہ کیے بغیر پھر فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ, دلوں کو تیار کیا جا رہا ہے. ہم نے اس سے پہلے جب سورہ نساء پر گفتگو کی تھی تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے وہاں بتایا تھا کہ قرآن صرف محض قانون سازی سے کام نہیں لیتا, قرآن قانون سازی کے ساتھ ساتھ تزکیے سے کام لیتا ہے. ہندوستان کے اندر دیکھیے کوئی مسئلہ پیدا ہوا, فوراً ایک قانون بنا دیا گیا, ایک بل بنا دیا گیا, پھر بعد میں معلوم ہوا کہ صاحب اس بل کے اندر سے بھی لوگوں نے لوپ ہولس نکال لیا ہے, پھر اس میں سے بھی ٹیکس کی چوری کرتے ہیں, پھر مزید کوئی اور قانون بنتا ہے, پھر اس قانون کے اندر بھی کوئی لوپ ہول اور کوئی خرابی نظر آتی ہے, تو پھر مزید ایک قانون بنایا جاتا ہے. یہ قانون در قانون کا سلسلہ انسان بناتے ہیں, اس لیے کہ اس قانون کا احترام کرنے کے لیے ان حکومتوں کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے. ان قانون کا احترام آدمی صرف پولیس کے ڈنڈے کی وجہ سے کرتا ہے, ورنہ طوعاً وکرہاً یعنی دل کے رغبت کے ساتھ کوئی اس کی اتباع نہیں کرتا. لیکن اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو قانون بھی بتاتے ہیں, قانون سے پہلے لوگوں کے مزاج کی تیاری کی جاتی ہے, لوگوں کی تربیت کی جاتی ہے, تزکیہ کیا جاتا ہے, تبھی توقع کی جا سکتی ہے کہ قانون کا پالن ہوگا, قانون کا احترام ہوگا. ورنہ قانون صرف الفاظ میں لکھ دیے جائیں, کانسٹیٹیوشن اتنا موٹا بنا دیا جائے, کوئی اس کا احترام کرنے والا نہیں ہوگا. آج ہندوستان میں دیکھیے کہ خود جو لوگ قانون بنانے والے ہیں وہ قانون کی دھجیاں بھی کرتے ہیں, اس لیے کہ انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہے. قانون کی دھجیاں بھی کریں گے تو کون پکڑے گا؟ زیادہ سے زیادہ سپریم کورٹ پکڑے گا. سپریم کورٹ میں اگر پکڑا جائے پھر کتنی پینالٹی؟ بابری مسجد بھی ڈھا دی جائے تو 10,000 روپے کی پینالٹی. 10,000 روپے ان کا پی اے اور ان کا جو پرسنل سیکرٹری ہے وہ بھی بطور رشوت 10,000 روپے نہیں لے گا. اتنی حقیر رقم اور اتنا بڑا جرم کر دیا جائے ہندوستان کے اندر, کون قانون کو توڑ دیا گیا. لیکن اس قانون کو توڑنے کے نتیجے میں کون پکڑے گا؟ سپریم کورٹ پکڑے گا. کتنا فائن لگائے گا؟ زیادہ سے زیادہ بھائی 10,000 روپے کی پینالٹی, بس باندھ دیں گے, ادا کر دیں گے. اس سے کیا ہونے والا ہے؟ یہ کوئی ہے کہ قانون کو توڑتے ہوئے لوگوں کے دلوں کے اندر کوئی خوف نہیں ہوتا, لیکن اللہ کا قانون ایسا ہے کہ قانون کو توڑتے ہوئے بندوں کے دلوں کے اندر ڈر پیدا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک عظیم ہستی کا دیا ہوا قانون ہے اور اس نے لوگوں کی تربیت کا سامان کیا. کہا کہ اطیع اللہ و رسولہ, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا سلیقہ سیکھو. یہ مال, یہ جائیداد, یہ غنیمت کی بات تو بعد میں کی جائے گی, لیکن پہلے تمہارے دلوں کی تربیت یہ ہو جائے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا سلیقہ اور طریقہ سیکھو. اطیع اللہ و رسولہ ان کنتم مومنین, واقعی معنوں میں اگر تم مومن ہو تو تمہارا یہ شعار ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اپناؤ. اب اس کے بعد فرمایا گیا مومنین کون ہوتے ہیں. یہاں فرمایا نا کہ ان کنتم مومنین, اگر تم مومن ہو تو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے. فرمایا مومنین کون ہوتے ہیں, پانچ صفات اللہ تعالیٰ نے گنوائے, بڑی پیاری آیتیں, اور یہ صرف صحابہ اکرام کے لیے نہیں, آج کے مومنین کے لیے بھی یہ پانچ صفات اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, مومنین تو وہ ہوتے ہیں جب کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ان کے سامنے کر دیا جائے, بتا دیا جائے صاحب یہ اللہ کا حوالہ دے دیا جائے, اللہ نے یہ کہہ دیا ہے, قرآن میں یہ بات آ گئی ہے, رسول کے حوالے سے کوئی بات آ جائے, قرآنی آیات کے حوالے سے کوئی بات آ جائے, تو بندے مومنین کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ لرزاں ترسا ہو جائیں, ان کے دل دہل جاتے ہیں, ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں. خدا تعالیٰ کا جلال, اس کی عظمت, اس کی شان, اس کی رافت, اس کی پکڑ کا خوف. تو فرمایا کہ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم, جب اللہ کا ذکر کر دیا جائے, اللہ کی بات چھیڑ دی جائے, اللہ کا کلام سنا دیا جائے, تو مومنین کو ان پر کپکپی تاری ہو جاتی ہے, ان کے دل دہل جاتے ہیں اور ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور وقار ایسے بیٹھ جاتی ہے کہ وہ چوں چرا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے. یہ فرمایا گیا کہ مومنین کی صفت ہونی چاہیے کہ دلوں کے اندر یہ خوشادگی ہو اور دلوں کے اندر یہ احساس ہو کہ کلام الہی پڑھیں, ہم کبھی بھی پڑھیں, کبھی بھی سنیں, تو اللہ تعالیٰ کا ڈر, اس کا احساس, اس کا خوف, اس کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر چھا جانی چاہیے. ہم نے اسی کے حوالے سے بتایا تھا سورہ حشر کے آخری آیت کو کہ ہم جب کبھی قرآن پر اگر ہم قرآن کو اگر کسی پہاڑ پر بھی نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ پہاڑ خوف خدا سے لرز جاتا, ترس جاتا, پھٹ پڑتا. یہ تو پہاڑ کے بارے میں فرمایا گیا. مومنین کے دل پتھر نہیں, مومنین کے دل چٹان نہیں. یہ تو کہا گیا یہودیوں کے دل کے بارے میں, کہا کہ وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لما یتفجر من الانہار وان منها لما یشقق فیخرج منه الماء وان منها لما یحبط من خشیۃ اللہ. قرآن نے کہا کہ ثم قست قلوبکم, تمہارے دل تو سخت ہو گئے, پتھر ہو گئے, تمہارے پاس اللہ کی آیتیں, نشانیاں بے انتہا آ گئے, اس کے باوجود بھی تمہارے دلوں کا حال یہ ہے کہ پتھر پتھر بن گئے. دلوں کا حال تو ایسے ہوتے ہیں, پتھر تو ایسے ہوتے ہیں دنیا میں, کچھ کچھ پتھر جو شک ہو جاتے ہیں خدا کے ڈر سے, کچھ کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں نکل جاتی ہیں, اور کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اوپر سے اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں نیچے. لیکن تمہارا حال یہ, یہودیوں کو خطاب کر کے کہا کہ تمہارا دل چٹان سے زیادہ مضبوط اور پتھر سے زیادہ سخت ہو چکا ہے. مومن ایسا نہیں ہوتا, مومن کا دل بالکل نرم ہوتا ہے. خدا کی بات, خدا کا ذکر, خدا کی آیات آ جائیں تو وہ لرز جاتا ہے, ترس جاتا ہے, کانپ جاتا ہے, اس کا رواں رواں اور رونگٹا رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے. فرمایا کہ مومنین ہو تو یہ ہو کہ اللہ کی آیات کے سامنے جھک جائیں. پھر وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, اور دوسری بات یہ کہ جب اللہ کی آیات, اللہ کی شریعت, اللہ کا کلام, اللہ کے احکام, اللہ کے قوانین جب آئیں تو مومنین کے ایمان کے اندر بڑھوتنی ہونی چاہیے, ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے. ہم نے اس سے پہلے بھی بتایا ہے کہ ایمان کوئی شجر حجر نہیں ہے, ایمان کوئی ساکن و جامد چیز نہیں ہے, بلکہ ایمان کے اندر بڑھوتنی بھی ہوتی ہے اور ایمان کے اندر گھاٹا بھی ہوتا ہے. گویا کہ ایمان کے اندر زبردست فلکچویشن ہوتا ہے, اور یہ ہر شخص محسوس کر سکتا ہے. رمضان میں ہمارا جو ایمان ہوتا ہے, بالخصوص رمضان میں بھی, رمضان کے اول کے ایام میں جو ہمارا ایمان ہوتا ہے, جیسے جیسے رمضان ختم ہوتا ہے ہمارا ایمان بھی گھٹتا چلا جاتا ہے. یہ ایمان کی کیفیت ہے. اسی طرح دینی مجلسوں میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہمارے ایمان کا پارا, اس کا جو میرکیوری ہے, وہ اوپر چڑھنے لگتا ہے, اور جب گھر جاتے ہیں ٹی وی آن ہو جاتا ہے, ہنگامہ ہوتا ہے, گانے بجانے ہوتے ہیں, تو پھر وہ میرکیوری ڈاؤن ہو جاتا ہے. ایمان گویا کہ فلکچویٹنگ چیز ہے, ایمان جامد و ساکن اور اٹل چیز نہیں ہے, ٹھوس چیز نہیں ہے, اس کے اندر فلکچویشن ہوتا ہے. مومنین کی یہ حالت ہوتی ہے کہ جب جب احکام الہی وارد ہوں, شریعت کی باتیں آئے, تو ان کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے, بوجھ نہیں محسوس کرتے. صاحب اب تک تو ہم کو صرف نماز کے بارے میں باتیں معلوم تھی, کسی نے کہا کہ نہیں زکات بھی دینا چاہیے اور اتنا اتنا دینا چاہیے اور اجتماعی نظم میں زکات ہونا چاہیے, مومنین تیار ہو جاتے ہیں, بوجھ نہیں محسوس کرتے. پھر اس سے آگے بڑھ کر بتایا, صاحب اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے, اب تک ہماری تجارت میں, بزنس میں جو کچھ سود تھا اس سے ہمیں دور ہو جانا چاہیے. تو مومن کے دل کے اندر ایمان بڑھتا ہے شریعت کے قوانین آنے کے ساتھ ساتھ, وہ ان آیتوں کو, ان شریعتوں کو بوجھ نہیں سمجھتا. انفال کے متعلق ہی کہ مال غنیمت کے متعلق جو شریعت ہم آگے دینے جا رہے ہیں, وہ شریعت ہم دیں تو تمہارا ایمان بڑھنا چاہیے. خدا کے قوانین اور احکام کو پا کر تمہارے اندر افتادگی, بیزارگی نہیں محسوس ہونی چاہیے, تمہارا ایمان بڑھنا چاہیے. تو معلوم ہے کہ دوسری صفت اللہ کا کلام, اللہ کی آیات اور شریعت کو ہم جب جب پڑھیں, جب جب اس کی باتیں آئیں, تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے. یہ مومنین کی صفات ہے. تیسرا یہ ہے کہ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, مومنین وہ ہوتے ہیں جن کا کامل بھروسہ اللہ رب العالمین پر ہوتا ہے. یہ اس جنگ کے پس منظر میں سوچ کر دیئے کہ واقعی یہ صحابہ اکرام ہی تو تھے جنہوں نے توکل کی بنیاد پر اپنے سے تین گنا زیادہ فوج سے ٹکر لے لی. انہوں نے صرف اپنے اللہ پر توکل اور اعتماد کی بنیاد پر نہتے ہاتھ, خالی ہاتھ, ٹوٹے خنجر اور ٹوٹے ہوئے تلواروں کے ساتھ انہوں نے کفار کے لشکر جرار کا مقابلہ کیا. یہ گویا کہ توکل کی صفت ہے. ساتھ جب تم نے جنگ توکل کی بنیاد پر جیت لیا تو مال غنیمت کے متعلق بھی توکل ہی سے کام لینا چاہیے. خدا تعالیٰ جسے جو دے اس پر راضی ہونا چاہیے, خدا تعالیٰ جس سے جو چھین لے اس پر وہ راضی ہونا چاہیے. یہ توکل کی علامت ہے. توکل یہ نہیں ہے کہ صرف ہم جو ڈیمانڈ کریں وہ سب اللہ تعالیٰ دیتا چلا جائے, نہیں. توکل تو یہ ہے کہ ہم مانگیں, خدا نہ دے تب بھی ہم اس پر ایمان رکھیں, تب بھی ہم اس کے پیچھے لگے رہیں, تب بھی ہم آس لگائے ہوئے, تما رکھے ہوئے اسی کے سامنے مانگیں, اس کو کہا جاتا ہے توکل. توکل یہ نہیں ہے کہ ہم نے عرضی پیش کی, شب قدر میں دعا کی اور دیکھا کہ رمضان کے بعد زبردست تجارت کے اندر اضافہ ہو گیا, رمضان کے بعد فلاں چیز میں خیر و برکت ہو گئی. یہ دعا کا نتیجہ نہیں ہے. نہ ملے تب ہے توکل کہ آدمی صبر کرے, اللہ تعالیٰ پر یقین رکھے کہ آج نہیں تو کل ہماری دعا قبول ہوگی. تو یہ فرمایا گیا کہ مومنین وہ ہوتے ہیں جو اللہ پر توکل کرتے ہیں. نمبر چارویں صفت یہ بتائی گئی, الذین یقیمون الصلاۃ, مومنین وہ ہوتے ہیں جو نماز پر بڑی مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاتے ہیں. نماز اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کی بہترین علامت اور مظہر ہے. اللہ سے تعلقات آدمی اس کی بہت لافظنی کر سکتا ہے, لمبی چوڑے لنتریانے کر سکتا ہے, صاحب ہمارا اللہ سے تعلق ہے, ہم نے اسے عرش پر بیٹھے ہوئے دیکھ لیا, ہم دل کی نماز پڑھتے ہیں, ہم اپنے دل میں جب جھانکتے ہیں تو خدا تعالیٰ کا نور ہمارے دلوں کے اندر سے چمکتا ہوا نظر آتا ہے. یہ ساری باتیں لوگ بناتے ہیں, مومنین وہ نہیں ہوتے. مومنین وہ ہوتے ہیں جو نماز قائم کر کے بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ان کا تعلق مضبوط ہے. یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کی مضبوطی کی علامت نماز میں ہے. اور جس کی نماز جتنی زیادہ پختہ ہوگی, جتنا خشوع سے پڑھے گا, اتنا خدا سے اس کا تعلق زیادہ ہوگا. اور جتنا آدمی بے دلی کے ساتھ, بے رغبتی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے, اتنا ہی تعلق اس کا اللہ تعالیٰ سے کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. اس سلسلے میں یہ بات بھی خاص طور پر پیش نظر رہنی چاہیے, رمضان کا مہینہ ہو کر بھی ہم لوگوں کا نماز سے تعلق کیا ہے. دیکھتے جائیے آپ ہر محلے میں مسلمانوں کی جو آبادی نماز پڑھنے والوں کی ہو سکتی ہے, ہم اسٹیٹسٹکس تو نہیں لے سکتے, ہمارے پاس سروے تو ہے نہیں, ہم نمبرز تو نہیں بتا سکتے, کم از کم ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ 27 کو یعنی 27 کی رات کو بوندی لیتے وقت جتنے لوگ آتے ہیں اس محلے کی میکسیمم کیپیسٹی ہم سمجھ سکتے ہیں, وہ اس محلے کی میکسیمم کیپیسٹی ہے نمازیوں کی. آپ بتائیے کہ عام دنوں تو چھوڑیے, رمضان المبارک کے اندر بھی عصر میں ہو کہ مغرب میں ہو کہ عشاء کی نماز میں تراویح کی نماز میں, وہ 27 کی رات میں بوندی کے وقت جتنے لوگ آتے ہیں اس کے 10% لوگ بھی موجود نہیں ہوتے. یہ بتائیے کہ جس کو ہم چنا مکہ کہتے ہیں, جسے ہم چھوٹا مکہ کی حیثیت سے جانتے تھے, جس پر ہمیں فخر اور ناز تھا اس مانی بڑی کی سوسائٹی پر, آپ بتائیے کہ کیا حال ہے مسلمانوں کا کہ خود اس مسجد کے اندر بھی ایک سب بھی اس کی بھرتی نہیں ہوتی, اور نیلی کھیت کی مسجد ہو کہ قلعے کی مسجد ہو, باقی مساجد کے بارے میں یہی بات آتی ہے کہ 2-3 سب سے زیادہ لوگ نہیں ہوتے. بتائیے کہ لوگ کہاں چلے جاتے ہیں, نمازوں سے کیا تعلق ہے لوگوں کا, کیا دلچسپی ہے لوگوں کی, یہ علامت ہے گویا کہ ہمارے اندر ابھی ایمان اتنی مضبوطی کے ساتھ جاگزی نہیں ہوا ہے. ورنہ اگر مومنین کی صفات یہ بتائی گئی ہے کہ مومن ہو تو نماز سے ان کا اظہار ہوگا, خدا سے ان کا تعلق مضبوط ہوگا. پھر ہم لوگ کتنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں, بتائیے کہ ان مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے خدا کی مدد کے بغیر, اور خدا کی مدد حاصل کرنی ہو تو نماز کو قائم کرنا پڑے گا, نماز کے بغیر ہم خدا کی مدد حاصل نہیں کر سکتے, اور خدا کی مدد کے بغیر ہم جس مسائل میں گھرے ہوئے ہیں ان مسائل سے ہم بری نہیں ہو سکتے, ان مسائل سے ہم آگے رہا نہیں پا سکتے. تو معلوم ہوا کہ مومنین کی صفات نماز سے ظاہر ہوتی ہے, اور نماز پر وہ مضبوطی سے چمٹے رہتے ہیں, اٹنے جم جاتے ہیں. ہمارا حال کیا ہے اس پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے, اور لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے, اور لوگوں کو نماز کا پابند بنانے کی ضرورت ہے. اور پانچویں بات یہ کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور ہم نے جو کچھ انہیں دیا ہے اس میں سے بے دریغ وہ خرچ کرتے ہیں. دیکھیں سورہ انفال میں جنگ بدر کے پس منظر میں سوچئے, یہاں مال غنیمت تم جمع کرنے کی سوچتے ہو, مومنین تو وہ ہوتی جو کچھ ہے وہ بھی دے دیتے ہیں, ان کا طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ بھی بے دریغ خرچ کرتے ہیں, اور تمہارے اندر جو اڑپ جھڑپ جو لڑائی جو اختلاف پیدا ہو گیا وہ جمع کرنے کے متعلق ہے. مومن کی نشانی, مومن کی صفت, مومن کا کمال یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے دیا بے دریغ وہ خرچ کرتے ہیں. یہ بھی گویا کہ مومنین کی صفات میں بتایا گیا. اس سلسلے میں بھی ہمیں اپنے اگر معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو آپ دیکھتے چلے جائیے کہ ہم کتنا خرچ کرتے ہیں. الا ماشاءاللہ کچھ لوگ اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے گھروں سے گویا کہ خیرات اور انفاق کا دریا بہتا ہے, بے دریغ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں. ان کے علاوہ آپ دیکھتے چلے جائیے کہ لوگ فقیر کو 10 پیسے زیادہ دینے کے لیے نہیں ہے, اپنے گھروں میں عیش کرنے کے لیے, عشرت کرنے کے لیے, اسراف کرنے کے لیے جتنی چیزیں ہوتی ہیں اس سے 10% حصہ بھی کم ہم اللہ کے راہ میں دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. آپ تصور کیجئے کہ ہمارے انفاق کا کیا حال ہو چکا ہے, اور سوسائٹی کے اندر اگر جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت اور ثروت سے نوازا ہے وہ غریب عوام کا خیال نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے تو بیلنس ہی کیا ہے, لکھا ہے دونوں بین الاغنیاء. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ مال صرف اغنیاء اور دولت مندوں کے پاس رول ہوتا رہے, بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کا ایکول ڈسٹریبیوشن ہو سوسائٹی کے اندر. تو یہ انفاق, یہ خیرات کی صفات بھی بڑی صفت تھی. ہمارے بزرگوں کے بارے میں ہم سنتے ہیں, واقعی تعجب ہے کہ اس زمانے میں انہوں نے ایک جائیداد دے دی مسجد کے لیے, یہ مدرسے کے لیے دے دی انہوں نے, یہ فلاں کے لیے انفاق کر دیا, لیکن آج انفاق کا معاملہ کتنا کم ہوتا چلا گیا. دیکھیے یہ نہیں کہ آدمی ہو تب دیتا ہے, بلکہ آدمی دے تب اسے اللہ تعالیٰ مزید دیتا ہے. آپ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ آج جو آدمی زیادہ سے زیادہ دیتا ہے وہ اس بنیاد پر نہیں دیتا کہ اس کے پاس بہت ہے, بلکہ دینے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بہت نوازتا ہے, دینے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بے انتہا عطا کرتا ہے. فرمایا کہ مومنین کی صفات یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, یہ پانچ صفات صحابہ اکرام کو خطاب کر کے بتایا گیا. ان کے اندر بہت صفات تھی, لیکن ان میں سے جو کمزور قسم کے لوگ تھے, جو ابھی ابھی اسلام لائے ہوئے تھے, ابھی پہلی مرتبہ ان کو جنگ سے سابقہ پیش آیا, جن کے اندر تھوڑی سی کمزوری ظاہر ہو گئی, تو ان کی اصلاح کے لیے بتا دیا گیا کہ دیکھو مومن ہو تو یہ پانچ صفات تمہارے اندر ہونی چاہیے. یہ وعدے رہے کہ یہ پانچ صفات ہی مومنین کی صفات نہیں ہیں. قرآن میں مختلف جگہ اس کے حصے الگ الگ کر کے بیان کیے گئے ہیں. قذف لال مومن الدین فی صلاحم خاشون الدین مریضون میں وہاں تقریباً 11 صفات گنوائے گئے. ایک اور جگہ عباد الرحمان الدین یمشون ہونا ویدا خاطب الجاہلون قالوا سلاما, اس میں تقریباً 15-17 صفات گنوائے گئے, الگ الگ صفات گنوائے گئے. اور یہاں پانچ جامع ترین صفات کا تذکرہ کیا گیا, فرمایا گیا کہ یہ صفات مومنین کی علامات ہیں. اس کے بعد فرمایا جن کے اندر یہ صفات ہوں گی, اولئک هم المؤمنون حقا, یہ واقعی معنوں میں مومنین ہیں, یہ سچے مومنین ہیں جن کے اندر یہ پانچ صفات پائے جائیں. لہم درجات عند ربہم ومغفرت ورزق کریم, اور جن کے اندر یہ صفات ہوں گی انہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے گا, انہیں خوب اوپر اٹھائے گا, اور پھر انہیں مغفرت سے نوازے گا, اور پھر انہیں اللہ تعالیٰ بہترین رزق نوازے گا. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو تین باتیں بیان کی گئی ہیں, اللہ تعالیٰ کا ڈر خوف پیدا کرنا، اس کی آیات کو سن کر لرزہ تردہ ہو جانا، یہ ساری چیزیں اندرون سے تعلق رکھتی ہیں. تو اللہ نے کہا کہ ہم ان کا مرتبہ بلند کر دیتے ہیں، لہم درجات عند ربہم، ان کو ہم اوپر اٹھا دیتے ہیں. یہ گویا کہ اندرون کی وجہ سے. بیرونی صفات میں سے نماز ہے کہ آدمی نماز پڑھتا ہے، اس کے اندر خامی ہو سکتی ہے اللہ سے تعلق میں، تو اس کا یہ نتیجہ بیان کیا گیا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دے گا، جو کچھ کمزوری رہ جائے گی ہم مغفرت کر دیں گے. تیسری بات، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ خوب خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ ہم ان کو رزق کریم عطا کریں گے. معلوم ہو گیا کہ تینوں جواب اللہ تعالیٰ نے دے دیے کہ تم جتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے ہم اس کے بدلے میں وَرِزْقٌ کریم، ہم تمہیں عطا کریں گے، بہترین روزی عطا کریں گے، ہم تمہیں دنیا کی ساری چیزیں عطا کریں گے، بشرطے کہ تم بھی لوگوں کی خاطر خرچ کرنے والے بنو. اب فرمایا جا رہا ہے کما اخرج ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون. اب جنگ بدر کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اس پر کمنٹ، اس پر تبصرہ، جہاں جہاں تھوڑی سی کمزوری ظاہر ہوئی ثابت ہو گئی اس پر اللہ تعالیٰ نے نکیر کی ہے، اس پر کمنٹ کیا ہے. فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے، دیکھو جب تم کو تمہارے رب نے تمہارے گھر سے نکالا، گویا کہ مدینے سے تم نکل رہے تھے اور تم نے صحابہ اکرام کو بلایا اور ان کے درمیان تم نے رائے لی، تو رائے لیتے وقت دو رائے آ گئی. ایک رائے کا ہم نے کل تذکرہ کیا تھا، وہ یہ تھا کہ جو صحابہ اکرام میں جو پختہ تھے، جو بہت زبردست صحابہ اکرام تھے، جو جلیل القدر لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم چلیں گے کفار مشرکین سے ٹکر لینے کے لیے، آپ جدھر لے جانا چاہیں لے جائیے اللہ کے پیارے رسول، ہم ہیں مقابلہ کرنے کے لیے، یہ کہا. لیکن کچھ لوگ جو نئے مومنین تھے، جو نئے نئے لوگ آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم کو تو گویا کہ ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کرنا چاہیے، اور ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کریں گے اگر ہم، تو مال و جائیداد بھی ہمیں مل جائے گی، غنیمت بھی مل جائے گی، اور خون خرابہ بھی نہیں ہوگا. یہ گویا کہ انہوں نے کہا. اس پر ہم آگے بتائیں گے انشاءاللہ کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ مال و دولت کی حرص اور زر پرستی ہی نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ بھی ہے کہ کتنا ہی بڑا جگر گردے کا آدمی کیوں نہ ہو، کبھی کبھی حالات جب پریشان کن ہوتی وہ ڈر جاتا ہے، وہ سہم جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، لیکن بعد میں اس کا لیڈر جب اس کی اصلاح کر دیتا ہے تو وہ اس کام کو ٹیک اپ کر لیتا ہے. تو کچھ صحابہ اکرام جنہوں نے کمزوری دکھائی اور کہا کہ صاحب کفار مشرکین سے ٹکر لینے کی بجائے ہم ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کریں گے، ایک فطری امر تھا، ایک طبعی حقیقت تھی کہ صاحب ڈر، ایک خوف پیدا ہوتا ہے. اور یہ خوف کہ ہم بتائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی یہ طاری ہوا. سورہ طہ میں یہ بات آئے گی کہ جیسے ہی لاٹھیوں کو پھینکا جادوگروں نے تو حضرت موسیٰ تھوڑی دیر کے لیے سہم گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا تخف، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھینکو اپنا عصا. یہ تھوڑی دیر کے لیے سہم جانا، ڈر جانا، یہ انسانی فطرت ہے. پھر ابھارا جاتا ہے، جوش دلایا جاتا ہے، تو پھر مقابلے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ کہا کہ تم نے جب اپنے ساتھیوں کو بلا کر فیصلہ کیا، مشورہ کیا، تو کچھ لوگوں نے کمزوری دکھائی، وہ یہ تھی کہ ابو سفیان کے قافلے پر ہم حملہ آور ہو جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پیش نظر کچھ اور بات تھی. اللہ تعالیٰ کی پیش نظر یہ بات نہیں تھی کہ صحابہ اکرام اور مومنین جا کر ابو سفیان سے لڑیں، بلکہ صحابہ اکرام جا کر کفار و مشرکین سے لڑیں، یہ اللہ کی پیش نظر یہ بات تھی. اور یہ کچھ لوگ جن کا خیال تھا کہ صاحب کفار سے اگر لڑیں گے تو ہم دیکھتے ہوئے جان بوجھ کر گویا کہ ہم موت کے منہ میں جا رہے ہیں، انہیں معلوم تھا ہم 313 ہیں، وہ 1000 ہیں، ہمارے پاس لشکر، ہتھیار، فوج، زرہ نہیں ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے. تو جو کمزور ایمان کے لوگ تھے، جو نئے نئے لوگ تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہم جان بوجھ کر کھلے آنکھوں موت کے منہ میں جا رہے ہیں. تو قرآن نے کہا کہ یہ موت کے منہ میں جانے کے برابر نہیں ہے، یہ تمہاری کمزوری ہے. یہ آگے بتائے گا اللہ تعالیٰ کہ کیسے کیسے اس نے مدد کی ہے صحابہ اکرام کی. تو تم میں سے ایک گروپ ایسا تھا جو یہ توقع رکھتا تھا کہ ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کرے، ان غیر ذات الشوکت تکون لکم ویرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ ویقطع دابر الکافرین، کہ ایک گروہ تمہارا ایسا تھا جو چاہتا تھا کہ آسان چیز مل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی پیش نظر ایک بڑی مصلحت تھی. وہ مصلحت یہ تھی لیحق الحق ویبطل الباطل، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ آج کے دن، اس بدر کے دن 17 رمضان المبارک کو حق ہونا حق ثابت کر دے اور باطل کو اس کا باطل ہونا ثابت کر دے، اسی لیے یوم الفرقان کہا. تو قرآن نے کہا کہ دیکھو تم میں سے کچھ لوگوں نے کمزوری دکھائی، لیکن اللہ کے پیش نظر اس کے قانون میں، اس کی مشیت میں یہ بات تھی کہ آج یہ لوگ کفار سے لڑیں، ٹکر لیں آج، کبھی نہ کبھی ہونا چاہیے، 15 سال گزر چکے، آج اگر یہ ٹکر نہیں لیں گے تو پھر کب ٹکر لیں گے، اور اس کے بعد مزید ٹکر لینے کے مواقع آنے والے ہیں. آج مومنین پر یہ بات واضح ہو جائے کہ یہاں تعداد کوئی چیز نہیں ہے، یہاں ایمان کی قوت ہونی چاہیے، یہاں اخلاق کی قوت ہونی چاہیے، اسلحے کی قوت بڑی چیز نہیں ہے، یہ بات واضح ہو جائے، اور اس جنگ کے بعد جو لوگ اسلام پر جمے رہیں وہ حق کے ساتھ جمے رہیں، اور جو لوگ کفر پر جمے رہیں وہ کفر پر حق کے ساتھ جان بوجھ کر جمے رہیں، یہ واضح کرنے کے لیے ہماری مشیت یہ تھی کہ یہ کفار سے ٹکر لیں. علماء نے بہت اچھی بحث چھیڑی ہے کہ اگر فرض کر لیجئے بالفرض کہ صحابہ اکرام جا کر ابو سفیان کے قافلے سے ٹکر بھی لیتے تو کیا نتیجہ ہوتا؟ نتیجہ یہ ہوتا کہ صحابہ اکرام حاوی ہوتے، مال غنیمت لوٹتے، مدینے میں لا کر اسے جمع کر لیتے، ابو سفیان کا قافلہ لوٹا پٹا مکہ روانہ ہو جاتا، تاریخ میں ایک بات ثابت ہو جاتی، لیکن تاریخ میں کوئی نمایاں بات نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس سے پہلے کتنے ہی قبیلوں کو لوٹا گیا، کتنے ہی قافلوں کو لوٹا گیا، کتنے ہی مجرموں کو سزا دی گئی، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی تھی، تاریخ میں ایک عام واقعے کی حیثیت سے یہ گویا کہ یہ واقعہ ختم ہو جاتا، اس کی کوئی تاریخی حیثیت نہیں تھی، لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی کہ جب کفار سے ٹکر لے گئی تو یہ پوری رہتی دنیا تک قیامت تک کے لیے دن یہ واقعہ یہ جنگ گویا کہ ایک نشانی ہے، ایک عبرت ہے، اور دنیا میں جب جب مسلمان اٹھیں گے کم تعداد میں ہوں گے لیکن جنگ بدر کو یاد کریں گے اور بڑی فوج پر بھاری ہو جائیں گے، یہ جنگ بدر ایسی چیز ہے جو قیامت تک رہنے والے مومنین کو یہ بات بتاتی ہے کہ تعداد کوئی چیز نہیں ہے، اسلحہ کوئی چیز نہیں ہے، اصل میں اخلاق ہے، قوت ہے، اعتماد ہے اور ایمان ہے اور تمہارا اتحاد ہے، اگر یہ چیزیں ہوں تو پھر تم تعداد پر بھاری پڑ سکتے ہو، تم اسلحہ پر بھاری پڑ سکتے ہو، یہ بات واضح کرنا اللہ تعالیٰ کی مشیت میں تھی اور اس نے قیامت تک کے لیے جنگ بدر کو گویا کہ ایک نشانی بنا دیا، یہ بہت بڑی بڑی چیزیں ظاہر ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو حکم دیا کہ آپ ادھر چلیں، اور صحابہ اکرام کی بھی مشورہ یہی تھا کہ کفار سے جا کر ٹکر لی جائے، تو یہ عظیم نتائج اللہ تعالیٰ کے پیش نظر مطلوب تھے، اس کے بعد فرمایا کہ استغیثونا ربکم فاستجاب لکم انی ممیدکم بالف من الملائکۃ مردفین، اللہ کے رسول نے دعا کی، رات بھر دعا کی، اس کا ہم نے کل تذکرہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتوں کی کمک بھیجیں گے، 1000 فوجی گویا کہ فرشتے فوجی ہم بھیجیں گے، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ صاحب اللہ تعالیٰ کے پاس صرف 1000 ہی ہے جبکہ عراق کے پاس تو کم از کم 10-20 ہزار کی سپاہی موجود ہیں، کیا اتنی قلیل تعداد سے کام چل جائے گا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو صرف ایک اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل آئے، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ان کے بہت سے پروں میں سے صرف ایک پر سے انہوں نے پوری سرزمین کو کاٹ دیا، قوم لوط کے سرزمین کو کاٹ کر اس سرزمین کو انہوں نے پلٹ دیا، ایک فرشتہ گویا کہ بڑی بڑی آبادیوں پر بھاری ہے، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے فرشتوں کی قوت، تو 1000 کی قوت ہے، بہت بڑی قوت ہے گویا کہ فرشتوں کے لحاظ سے، انسانوں کے لحاظ سے تو 1000 کی فوج کم ہے، فرشتوں کے لحاظ سے 1000 کی فوج بہت بڑی فوج ہے، اس پر ایک اور بات بھی ہے کہ 1000 کا نمبر جو استعمال کیا گیا وہ اس وجہ سے کہ کفار و مشرکین کے لشکر میں 1000 فوجی تھے، تو اب معلوم ہوا کہ ایک کافر کے مقابلے میں ایک فرشتہ، یہ بہت بڑی بات ہے، سورہ اس کی طرح کوئی نکال کر باہر ڈال دیجیے، پھر سورہ آل عمران کے وقت ہم نے گفتگو کی تھی، یاد ہوگا آپ لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم لوگ خبی تھے، جب تم لوگ مضبوط تھے، تمہارا ایمان پختہ تھا، تو تم ایک آدمی 10 پر بھاری تھے، یہ قرآن ریشیو بتاتا ہے کہ ایک آدمی 10 پر بھاری تھا، ایک مومن 10 کافر پر بھاری تھا، تو ایک فرشتہ کتنے کافر پر بھاری ہو سکتا ہے؟ سوچیے آپ، ایک فرشتہ کتنے کافر پر بھاری نہیں ہو سکتا، ایک مومن 10 کافر پر بھاری ہوگا، اس کے بعد قرآن نے کہا کہ اب ہم نے اس کو گرا دیا ہے، اس ریشیو کو کم کر دیا ہے، جب تم نے کمزوری دکھائی تو تم میں سے ایک مومن 2 کافر کے برابر ہے، یہ بتا دیا قرآن نے، گویا کہ جب ایک مومن 2 کافر کے برابر ہے تو ایک فرشتہ کتنے کافر کے برابر ہو سکتا ہے، یہ کیلکولیٹ کر لیا جا سکتا ہے، تو قرآن نے کہا کہ جب تم نے دعا کی تو ہم نے تمہاری دعا قبول کی، اور فاستجاب لکم انی ممیدکم بالف، ہم تمہیں 1000 فرشتوں کے فوج سے ہم تمہاری مدد کریں گے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فوجیوں کے ذریعے مدد کی، اور پھر قرآن کہتا ہے وما جعل الله الا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم، بہت اہم بات ہے، قرآن نے کہا کہ دیکھو تمہاری مدد کے لیے اللہ تعالیٰ اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ فرشتوں ہی کے ذریعے سے مدد کرے، یہ ضروری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی وسیلے کا اور کسی ویا میڈیم کا محتاج نہیں ہے کہ فرشتوں ہی کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے، وہ چاہتا تو اس کے بغیر بھی مدد کر سکتا تھا، اس نے فرشتوں کے ذریعے سے مدد کا وعدہ اس لیے کیا تاکہ تمہارے دل خوش ہو جائیں، تمہیں اطمینان ہو کہ تمہارے اگل بغل میں لڑنے کے لیے 1000 فرشتے موجود ہیں، اگر صرف یہ کہہ دیا جاتا کہ صاحب اللہ تعالیٰ مدد کرے گا تو بالکل ویگ ہوگا، ہوا میں تم لڑو گے، تمہیں احساس نہیں ہوگا، تمہارے دلوں کو خوش کرنے کے لیے ہم نے کہہ دیا کہ 1000 فرشتوں سے ہم تمہاری مدد کریں گے، ورنہ یہ بات یاد رکھو ومن نصر الا من عند اللہ، یہ بات یاد رکھنے کی ہمیشہ جب بھی مدد آئے صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے، ان اللہ عزیز حکیم، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قادر ہے اور وہ بڑی حکمت سے کام لیتا ہے، تو ایک اللہ کی مدد یہ بات سامنے آ گئی، فرشتوں کو اس نے بھیجا، دوسری مدد یہ ہے اذ یغشیکم النعاس امتا منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم به ویذهب عنکم رجس الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت به الاقدام. دوسری مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر نیند نازل کی. اس پر بھی ہم نے کل گفتگو کی ہے. نیند بہت بڑی دولت ہے. عام آدمی کو تھوڑا سا گھر کے اندر جھگڑا ہو جائے, بیوی سے تھوڑی ٹکر ہو جائے, تھوڑا سا پریشانی ہو جائے, پیمنٹ آنا باقی ہو جائے, رک جائے, تو آدمی کی نیند حرام ہو جاتی ہے. چھوٹے چھوٹے مسائل پر نیند حرام ہو جاتی ہے. صاحب کل اتنی بڑی فوج کے ساتھ ٹکر لینا ہو تو سوچیے کہ نیند کیسے آئے گی, نیند نہیں آئے گی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے یہ نعمت نازل کی کہ نیند اللہ تعالیٰ نے دے دی. کہ مومنین کو ہمیشہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد نیند کی شکل میں آتی ہے. سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی تفسیر میں کہ میں جب ان واقعات کو پڑھتا تھا بدر اور احد کے معاملے میں, میں بس اسے ایک واقعے کے ایسے سے سمجھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نیند نازل کر دی, صحابہ کرام تھوڑی آرام سے سو گئے اور پھر صبح میں بالکل تر و تازہ ہو کر لڑنے کے قابل ہو گئے. میں ایسا ہی سمجھتا تھا, لیکن مجھے ایک مرحلہ زندگی میں ایسے آیا, میں انتہائی پریشان تھا, میرے سامنے سارے راستے مسدود تھے, مجھے کوئی حل سجائی نہیں دیتا تھا. لیکن مجھے جب یہ سابقہ پیش آیا تو مجھ پر بھی اللہ تعالیٰ نے نیند تاری کر دی. میں تھوڑی دیر کے لیے جب سو کر اٹھا تو میں جس مسئلے میں الجھا ہوا تھا, میرے اندر جو بوکھلاہٹ جو پریشانی تھی, وہ پریشانی میری دور ہو گئی. اور نیند کے بعد جب میں اٹھا تو مجھے شرح صدر حاصل ہو گیا اور اس مسئلے میں میں نے ایک سوئی اختیار کر لی. یہ فرمایا گیا, سید قطب شہید کہتے ہیں کہ اس طرح سے نیند بڑی دولت ہے, مجھے اس وقت محسوس ہوا جبکہ میں خود پریشانی میں مبتلا رہا. ایک اور واقعہ ہمیں یاد آتا ہے کہ مولانا مودودی علیہ الرحمہ کو ایک مرتبہ آپ نے واقعے میں پڑھا ہوگا کہ ان کو گویا کہ تختہ دار پر لٹکانے کا فیصلہ کر دیا گیا اور ان کو پھانسی کی سزا دے دی گئی, سنا دی گئی. اور کل صبح بس پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جانا باقی تھا, اور پھانسی کے پھندے پر صبح صبح اٹھا کر لٹکایا جاتا ہے 4-5 بجے. اور رات میں ایسے قیدی کو تنہا ایک الگ سیل میں رکھا جاتا ہے, اور اس میں اس کو پیجامہ دیا جاتا ہے, لیکن پیجامہ کے ساتھ اس اظہار کے ساتھ نعرہ نہیں دیا جاتا, اس کی جو ڈوری ہوتی ہے وہ نہیں دی جاتی. اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اگر جسے پھانسی کی سزا ملنے والی ہے اس قیدی کو اظہار کے ساتھ, گویا کہ اس کے جو شرائع جسے ہم کہتے ہیں اس شرائع کے ساتھ اگر نعرہ بھی دیا جائے تو ممکن ہے کہ گھبراہٹ میں ڈر کر وہ اسی نعرے سے اسی جیل کے اندر وہ پھانسی ڈال لے کل صبح پھانسی دینے سے پہلے, اس طرح سے ممکن ہے. اس لیے کبھی بھی جو ہے قیدی جسے کل پھانسی کی سزا دی جانے والی ہو اس قیدی کو اظہار کے ساتھ اس کا نعرہ نہیں دیا جاتا, اظہار بند نہیں دیا جاتا. مولانا مودودی کو ایسے ڈال دیا گیا. مولانا مودودی نے پوچھا صاحب مجھے جو اظہار بند دیا جائے, تو وہاں کے جیلر نے کہا کہ نہیں اظہار بند نہیں دیا جاتا. اور اس کے بعد پھر مولانا مودودی یہاں سے اور پوچھا وجہ پوچھا تو اس نے کہا کہ نہیں اس سے ممکن ہے کہ تم پھانسی پر لٹک جاؤ. تو انہوں نے کہا کہ ابھی یہ بیوقوف احمق آدمی, جس آدمی کو خدا کے دین کی خدمت میں پھانسی کی سزا مل رہی ہو کیا وہ شخص مردار کی موت مرے گا اپنے آپ سے پھانسی لگا کر؟ اسے تو یہی تمنا ہوگی کہ صبح کب ہوگی, صبح کا منتظر ہے اور خدا کی راہ میں اپنی جان نثار کرنے کے لیے وہ تیار ہے, اور تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ مردار کی موت مرے گا اور پھانسی پر خود سے لٹک جائے گا. نہیں, تمہیں تو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ شخص انتہائی شاداؤں پر ہاں ہے کہ کل خدا تعالیٰ کی حضور اس کو پہنچنا ہے. پھر اس کے بعد مولانا مودودی علیہ الرحمہ رات بھر ایسی نیند انہوں نے لی اور کراٹے بھر کر سوئے کہ جیلر کہتا ہے کہ ہم بھی اپنی پوری سروس میں کئی لوگوں کو پھانسی کی سزا دے چکے ہیں, لیکن کبھی ہم نے کسی مجرم کو ایسے نیند کے ساتھ سوتے ہوئے نہیں دیکھا. سب کی نیند اچک جاتی ہے اور صبح کے انتظار میں رہتے ہیں, رات بھر روتے بلبلاتے رہتے ہیں اور کبھی بھی وہ سوتا نہیں. کوئی قیدی اور کوئی اس طرح کا مجرم آج تک نہیں سویا, لیکن ایک مودودی وہ آدمی تھے جو رات بھر بڑی مزے کی نیند لے کر سوئے اور صبح ہونے ہونے تک پورے انٹرنیشنل پریشر کے نتیجے میں وہ پھانسی کی سزا جو ہے ان سے معطل کر دی گئی, اٹھا لیا گیا. ایک الگ بات ہے, یہ نیند بہت بڑی دولت ہے اور مومنین کو اللہ تعالیٰ نیند سے نوازتا ہے. یہ نیند وہ نہیں ہے جو مجلسوں میں بیٹھ کر ہم لوگ گھومتے رہتے ہیں اور سوتے رہتے ہیں. مفسرین نے لکھا ہے کہ مشکلات کے وقت نیند آنا یہ خدا کی طرف سے ہے, اور عبادت کے وقت نیند آنا شیطان کی وجہ سے ہے. مفسرین نے لکھا ہے نماز میں جو نیند آتی ہے آدمی جو جسے ہماری زبان میں گڑ تولنا کہا جاتا ہے, یہ گڑ تولنا وغیرہ شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے. اور مشکل اور پریشانی کے وقت بالخصوص جبکہ باطل سے ٹکر لینی ہو ایسے وقت نیند کا آنا یہ خدا کی طرف سے ہے. یہ دونوں نیند میں ہم لوگوں کو فرق کر لینی چاہیے. تو فرمایا کہ ایک تو ہم نے تمہیں نیند سے, دوسری نعمت نیند سے نوازا, اور تیسری نعمت یہ کہ ہم نے تیسری نعمت یہ کہ ہم نے تمہیں بارش سے نوازا. اور بارش کی وجہ سے ہم نے کل بتا دیا تھا کہ ریتیلی زمین پر صحابہ اکرام ٹکاؤ پڑاؤ کیے ہوئے تھے, اور بارش پڑنے کی وجہ سے ریت سے جو گرد غبار اڑتی ہے وہ بھی کم ہو گئی اور ریت جمنے لگی اور صحابہ اکرام کے پیر جمنے لگے. ثابت قدمی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی زمین بھی ٹھیک رہے, مادی طور پر بھی زمین ٹھیک رہے اور دلوں کے اندر بھی عزم رہے, تب ثابت قدمی ہو سکتی ہے. تو کہا کہ بارش کے نتیجے میں ہم نے یہ ساری چیزیں تم نے مہیا کر دی, اور بارش کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا صحابہ کرام, دیکھے صحابہ کرام کیسے تھے, ان کا اخلاق و کردار کیا تھا, ان کی فکر اور ان کی سوچ کیا تھی. میدان میں جب جا کر پڑاؤ کرنے لگے تو انہیں پانی کی فکر اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ صاحب پینے کے لیے کیا کیا جائے گا, کھانے کے لیے پانی کا استعمال کیسے ہوگا, یہ تو جانور بھی استعمال کر لیتے ہیں, جانوروں کی بھی یہی فکر ہوتی ہے. صحابہ کرام کی فکر یہ تھی کہ صاحب پانی کا اگر انتظام وافر مقدار میں نہ ہو تو طہارت کے لیے ہم کیا کریں گے, وضو کے لیے ہم کیا کریں گے, غسل کے لیے ہم کیا کریں گے. گویا کہ طہارت کی فکر تھی, یہ گویا کہ مومن اور کافر کے نقطۂ نظر میں فرق ہوتا ہے. پانی کی تلاش دونوں کی تھی, لیکن پانی کی تلاش ایک جانور اور ایک کافر اپنے صرف پیٹ کے نقطۂ نظر سے دیکھتا ہے, ایک مومن اپنے پیٹ کے نقطۂ نظر سے زیادہ اپنی روح کی پاکی صفائی کے لیے, اپنی طہارت کے لیے, اپنے وضو کے لیے, اپنے غسل کے لیے سوچتا ہے. تو کہا کہ تم طہارت کے بارے میں متفکر تھے, ہم نے بارش برسا کر تمہارے بہت سے مسئلوں کو ہم نے حل کر دیا. اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے وحی کی فرشتوں کو کہ جاؤ میری طرف سے تم لڑو, مومنین کی تم مدد کرو, اور کہا کہ فثبت الذین آمنوا, تم مومنین کو ثابت قدمی پر اکساؤ. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم کل بنان, کہا کہ دیکھو تم جاؤ, اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو, تم مومنین کے پہلو بہ پہلو لڑو اور کفار کے ایک ایک گردن پر مارو, ایک ایک کور پر مارو, ایک ایک جوڑ پر ان کے کاری ضرب لگاؤ. تم یہ کام کرو, انقریب میں ادھر کافروں کے دلوں کے اندر روب ڈال دیتا ہوں, ان کی ہوا اکھیڑ دیتا ہوں اور انہیں پریشان کر دیتا ہوں. یہ دونوں کام بے وقت کروائے گئے. تو فرمایا گیا کہ یہ ہم نے اس طرح سے فرشتوں کو بھیجا. مفسرین نے لکھا ہے کہ فرشتے کیسے آئے, کیسے انہوں نے مارا, کیسے انہوں نے جو ہے کاری ضرب لگائی, یہ ہماری سوچ اور سمجھ سے بالاتا رہے. ہمیں یقین ہے بس اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتے نازل ہوئے اور آج بھی نازل ہوتے ہیں, صرف یہ نہیں کہ صحابہ اکرام کے ساتھ, آج بھی جو بندہ مومنین اللہ کا نام لے کر اللہ کے کام میں اللہ کے دین کی مدد کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے لیے فرشتے بھیجتا ہے. اور ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ مومن محسوس کرتا ہے کہ آج میں نے جب یہ میدان مارا, میں نے اس کا جواب بھی دے دیا, میں نے یہاں اس طرح سے اسے زیر کر دیا, تو بعد میں جا کر محسوس کرتا ہے کہ خدا کی غیبی مدد تھی, یہ فرشتوں کی طرف سے الہام تھا. واقعی سے محسوس ہوتا ہے کہ صاحب آدمی پھنس جاتا ہے, سوالات کی بوچھال ہو جاتی ہے اور آدمی ہکا بکا رہ جاتا ہے, لیکن اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ملتی ہے, وہ ایسے جواب دیتا ہے کہ بس سامنے والا ہکا بکا رہ جائے. اس طرح بہت سے معاملات میں پریشانی میں الجھ جاتا ہے لیکن خدا تعالیٰ راستہ نکال دیتا ہے. یہ ساری چیزیں گویا کہ آج بھی اللہ تعالیٰ دین کی مدد کرنے والوں کے لیے فرشتوں کے ذریعے سے مدد کرتا ہے. سورہ حمیم سجدے میں اس کی تفصیلات آئی ہیں, ہم انشاءاللہ وہاں پہنچیں گے تو بتائیں گے. فرشتے گویا کہ موریل بوسٹر ہوتے ہیں, ہمت اور عزم پیدا کرنے والے, اور اگر کسی کا موریل بوسٹ کر دیا جائے, کسی کے اخلاق کی حوصلہ افزائی کر دی جائے, تو پھر وہ نہتے ہاتھ ہو کر بھی لڑ سکتا ہے. دیکھیے دو آدمی کا مقابلہ کروا دیجئے, ایک طرف آدمی ہو جو بزدل ہو, خشک مزاج کا ہو, ڈرپوک قسم کا ہو, اسے آپ AK-47 سے اور بہت سی چیزوں سے آپ لیس کر دیجئے, اور دوسری طرف ایک مومن خبی جری ہو, اس کے ہاتھ میں صرف ایک ٹوٹا ہوا چاقو دے دیجئے, دونوں کے اندر مقابلہ کروائیے, تو جو آدمی بزدل ہوگا, کم ہمت ہوگا, اسے جو ہے AK-47 کے ریوالور اور اس کے بٹن کو تلاش کرتے ہوئے وقت لگ جائے گا, اور تب تک یہ خبی اور جری مومن اپنے ٹوٹے ہوئے چاقو سے اس پر حملہ آور ہو سکتا ہے. یہ اخلاقی قوت کے ساتھ مادی قوت تھوڑی سی ہو جائے بس کافی ہے, پروپورشن اس کا, میٹیریل قوت تھوڑی سی ہو جائے لیکن اس کا موریل بوسٹ کر دیا جائے, اسے حوصلہ مل جائے, اس کی اخلاقی ہمت بندھائی دی جائے, ڈھارس بندھا دی جائے, تو پھر وہ زیادہ سے زیادہ اور بڑی تعداد کی اسلحہ پر بھی بھاری ہو سکتا ہے. یہی حال فرشتوں نے کیا کہ مومنون کی انہوں نے ڈھارس بندھائی, ان کی ہمت بندھائی, اور کافر پر غلبہ مل گیا صحابہ اکرام کی وجہ سے, اور فرشتوں کی مدد سے صحابہ اکرام نے ایک ایک جوڑ پر ضرب لگایا اور اس طرح سے بری طرح سے انہیں مارا. کل انشاءاللہ ہم اس سے آگے کی باتوں کو نکالیں گے لیں گے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ گویا کہ ان کی سزا تھی کفار مشرکین کی, کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے پر تل گئے, اور انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کتنی بڑی حماقت ہے کہ ایک آدمی جو 5 فٹ کا آدمی ہو, کمزور ضعیف حقیر قسم کا انسان ہو, وہ اس پوری کائنات کے بادشاہ سے لڑنے اور ٹکر لینے کا عزم کر لے, یہ اس کی حماقت ہے, یہ اس کی بے وقوفی ہے, یہ اس کی سفاہکی ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ جب یہ تل گئے اللہ سے لڑنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مزہ چکایا اور بری طرح سے انہیں پٹوایا. یہ انشاءاللہ اس طرح کی باتیں کل مزید آئیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان باتوں باتوں کو غور و فکر کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے سبق لینے، عزم لینے، حوصلہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر بھی وہ مضبوط ایمان پیدا فرمائے، اور ایمان کی وہ جو پانچ صفات بیان فرمائے گئے ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔